السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 8. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے ایمان والو، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، عدل کیا کرو، یہی بات تقوی کے قریب تر ہے. جیسے سورہ مائدہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو احکام میں آخری سورت مانا گیا ہے، اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کے ہر حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانو، کیونکہ اس میں ناسخ اور منسوخ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر خاص طور سے ایمان والوں سے خطاب ہے، اور اسلام جو ایک سوسائٹی قائم کرنا چاہتا ہے، اسلام جو ایک معاشرہ ترتیب دینا چاہتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کو، مومنین کو جو ہدایت دی جا رہی ہیں اس پر عمل کیا جائے. اور پیچھے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک احکامات دیے جا رہے ہیں، حلال اور حرام کے احکامات دیے گئے. یعنی اسلامی زندگی صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام یا ہمارا دین جو ہے وہ پوری زندگی پر محیط ہے. جو لوگ اس کو عبادت تک مخصوص کر دیتے ہیں اور محدود کر دیتے ہیں، دراصل انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کو جانا ہی نہیں. ایک طرح سے وہ عیسائیت کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ عیسائیت میں یہی بات ہے. وہاں پر عیسائیت میں دین کو صرف چرچ تک محدود کر دیا گیا، یا صرف ایک دیندار طبقہ جو ہے وہ اسے فالو کرے گا، دوسرے لوگ اسے بری سمجھے جاتے ہیں. لیکن دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کو پوری زندگی پر حاوی کیا جائے، ہر شعبے میں نافذ کیا جائے، صرف عبادات ہی میں نہیں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، ہر جگہ اسلام ہو. تب یہاں جو بات کی جا رہی ہے، خاص طور سے مومنین سے خطاب ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ قوامین للہ، کہ اللہ کی خاطر قائم رہنے والے. قوام ہم سب جانتے ہیں کہ قوم سے نکلا ہے، قام یقوم، کسی چیز کو گاڑ دینا، کھڑا کر دینا. پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو. شہداء بالقسط کے تقریباً تین معنی کیے گئے ہیں، مفسرین اکرام نے اس کو تین معنوں پر محمول کیا ہے. پہلا تو معنی یہ ہے، اللہ کی خاطر راستی کی گواہی دینے والے بنو، یعنی عدل کے ساتھ گواہی دو. معاملہ تمہارا رشتہ دار کا ہو، یا تمہارے نفس پر، تمہارے فائدے پر ضرب پڑ رہی ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال تمہیں عدل کے ساتھ گواہی دینا ہے. اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں جو واقعہ آیا تھا، کہ وہاں پر جو کچھ مسلمان جو کہ منافقین میں سے بھی تھے، وہ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، جس میں سے ایک کسی نے ایک یہودی کی کوئی چیز چرائی اور اس کو لے جا کر کسی یہودی کے گھر رکھ دیا. اور ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ زرہ یہودی کی چرائی گئی تھی، اور ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ کسی مسلمان ہی کے گھر سے آٹا چوری کیا گیا اور اس کو لے جا کر کسی یہود کے گھر رکھ دیا گیا. اور اس کو یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول مسلمان ہونے کی وجہ سے میرے ہی حق میں فیصلہ دیں گے، اور اللہ کے رسول ابھی فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ جبریل امین نے آ کر آپ کو بتا دیا کہ اصل معاملہ کیا ہے. تو آپ نے اس منافق کو ذمہ دار ٹھہرایا، یعنی اصل جو جس نے چوری کی تھی اس کا نام بتا دیا گیا. تو یہاں پر کیونکہ اس کے خاندان اور قبیلے والے جو تھے، تو اس کے پورے خاندان اور قبیلے والے ایک ہو گئے تھے، اور سب نے کہا تھا کہ ہمارا یہ بھائی چوری کر نہیں سکتا، اور اگر اس نے چوری کیا بھی ہوگا تو اس کو بچانا چاہیے آپ کو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خاندانی حمیت اور یہ جو عصبیت ہوتی ہے، قبیلہ پرستی، خاندان پرستی، یا اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو کسی طرح سے ان کا بچاؤ کرنا، اور اگر انہوں نے کوئی برا کام بھی کیے ہیں، انصاف کے خلاف بھی کام جا رہا ہو یا بات جا رہی ہو، تو ان کو بہتر سمجھنا. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم جو ہے اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. ایک تو معاملہ یہ تھا. دوسری جو بات بتائی جاتی ہے، قوامین، یعنی کون قوامین للہ کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بن جاؤ. یعنی تم پر یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ تم تمام پوری دنیا کی قوم کے لیے ایک طرح سے تم اللہ کی طرف سے ریپریزنٹیٹیو ہو، تو اپنے قول سے، اپنے عمل سے توحید اور اللہ کے احکام کی تعلیم دینے کی ذمہ داری تم لے لو یا اس کے ذمہ دار بن جاؤ، جیسے کہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا تھا، اور اسی ذمہ داری کو صحابہ کرام نے اس طرح سے نبھایا کہ آج یہ اسلام ہر طرف کونے کونے پھیل گیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ اور عدل کی گواہی دو، یعنی دین اسلام کو تم لوگوں کے سامنے پیش کرو اور اس ذمہ داری کو تم نبھاؤ۔ تیسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ اس سے کچھ لوگوں نے حقوق العباد مراد لیے ہیں کہ بندوں کے حقوق پورے کرو، ان کے ساتھ عدل کرو، ناانصافی نہ کرو۔ تو یہ جو بالقسط کا جو لفظ ہے، قاف سین توئیں، اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ جو ہے دراصل انصاف کے معنوں میں آتا ہے، اور ایک ساتھ حقوق ادا کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کسی کو اس کا حق پورا کا پورا دے دو بیک وقت، اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا قسطوار، ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ جملہ اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں کہ قسطوار ناول یا قسطوار جو بھی سیریز چل رہی ہوتی ہے، تو کیوں؟ کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہے، تو یہ دونوں معنوں میں آیا ہے، اور یہ ظاہری اور معنوی دونوں اس سے معنی مراد دیے گئے ہیں۔ تو پورا کا پورا کسی کو اس کا حصہ دینا ہے، یعنی انصاف کرنا ہے، تو پورا کا پورا اس کے ساتھ انصاف کرو، اگر تھوڑا تھوڑا تم کر کے دینا چاہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیتے رہو۔ اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی یہی جو حق کے تعلق سے گواہی تھی اور مسلمانوں کا جو عدل اور انصاف تھا، اس کی نظیر ہمیں پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک زرہ تھی، کسی یہودی نے اس کو اٹھا لیا اور دعویٰ کرنے لگا کہ یہ میری زرہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے اور یہ چوری ہو گئی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ تم کوئی گواہ لاؤ۔ معاملہ قاضی تک پہنچا، اور قاضی شریح جو ہے ایک بہت مشہور قاضی ہوئے ہیں دین اسلام میں، شروع کے وقت میں ان کا انصاف کے دور دور تک چرچے تھے۔ ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے رکھا تھا اس عہدے پر۔ تو جب معاملہ عدالت پہنچا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک معمولی انسان کی طرح، حالانکہ وہ خلیفہ تھے اس وقت، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے گواہی دی۔ جب قاضی نے کہا کہ آپ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زرہ آپ کی ہے، تو آپ کسی گواہ کو پیش کریں اور وہ گواہی دے، انہوں نے کہا کہ بس میرا بیٹا ہے میری گواہی دینے کے لیے۔ تو قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، لہذا زرہ جو ہے وہ یہودی کو دے دی گئی۔ اب یہ معاملہ دیکھ کر یہودی اتنا متاثر ہوا کہ مسلمانوں کا عدل اور انصاف دیکھ کر، کہ مسلمانوں کے پاس کیسا عدل ہے کہ ایک گواہ پیش نہیں کیا جا سکا، یعنی کوئی غیروں میں سے، تو وہ زرہ ان کو نہیں دی گئی۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ نہیں، یہ زرہ آپ ہی کی تھی اور میں غلط دعوے دار تھا، اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ تو اس خوشی میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ زرہ اس کو تحفتاً پیش کر دی۔ تو آپ دیکھنا ہے کہ یہ کیسا عدل کا معاملہ تھا۔ تو اس لیے جو کہا گیا کہ شہداء بالقسط، کہ انصاف کی خاطر گواہی دینے والے بنو، یعنی معاملہ کچھ بھی ہو، بعض اوقات ایسے ہوتے گھریلو ہی معاملات ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا معاملہ پیش آ جائے، ساس بہو کا معاملہ اور بیٹے کو کچھ فیصلہ کرنا پڑے۔ بعض اوقات مائیں اس قدر جو ہے بہوؤں کے تعلق سے برائیاں کرتی ہیں کہ بیٹا ایک ہی طرف کی بات کو صحیح سمجھنے لگتا ہے، اور بعض اوقات بہوئیں یا بیویاں اس قدر ساس کے تعلق سے اپنے شوہر کے کان بھرتی رہتی ہیں کہ پھر وہ اس کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اب جب ایک لڑکا جو ہے جو شادی شدہ ہے، وہ سینڈوچ بنا ہوا ہے سمجھیں، تو کیا کیا جائے گا کہ وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا، جو والدین کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرے گا اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرے گا، کیونکہ زیادہ تر معاملات ہمارے یہاں گھروں میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت سارے بیٹے ہوں اور ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہو، اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو، تو اکثر والدین کو یہ دیکھا گیا ہے کہ اس بچے سے ان کو خاص طور سے کچھ نہ کچھ ایک چڑ ہوگی، اور اپنے دوسرے بچوں کو ان کی دولت کو بڑھانے کے لیے یا ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے اس بیٹے کے ساتھ وہ ناانصافی کرتے ہیں جو دولت مند ہے، تو یہ بھی بات مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ماں ہے گھر میں، دو لوگوں کا معاملہ اس کے سامنے پیش ہوا ہے، بیٹی بھی ہے اور بہو بھی ہے۔ اب یہاں پر ماں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ ماں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اب کانوں کی کچھی وہ بن جائے اور جو سن رہا ہے اس پر عمل کر کے فیصلہ صادر کر دے، نہیں، چاہے بہو کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، انصاف سے کام لینا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا، دونوں طرف کی سننی ہوگی۔ اور یہی اصول بتایا گیا ہے ہمیں کہ کبھی بھی یک طرفہ سن کر ہم فیصلہ صادر نہ کریں، تو عدل کی گواہی دینے والا کہا گیا ہے کہ عدل کی گواہی دینے والے بنو. تو تینوں اس کے معنی ہوئے کہ گواہی دینا ایک تو مراد ہوا, دوسرا اس دین کی ذمہ داری کو دوسروں تک پہنچانا ہے, ان اسلام کو دوسروں تک پہنچانا, اور تیسرا حقوق العباد بھی اس کے معنی لیے گئے ہیں. تینوں معنوں میں آتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں حد اعتدال سے آگے نہ بڑھا دے, یا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو. اور اسی آیت کے پس منظر میں کہا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت یہ بعد میں نازل ہوئی, جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا, کیوں یہ بار بار بات کہی جا رہی, کیونکہ یہ سورۃ حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی آیتیں. ظاہر سی بات ہے انسان تھے نا صحابہ اکرام بھی, دل میں ہو سکتا ہے خیال پیدا ہوا ہو کہ یہیں سے سارے قافلے گزرتے ہیں حج کے لیے, یا یہیں سے ان کے بزنس کے قافلے گزرتے ہیں, تو جس طرح سے انہوں نے ہمیں بیت اللہ میں طواف کرنے سے روکا, عمرہ کرنے سے روکا, اب ہم بھی ان کے قافلوں کو روکیں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ کام نہ کرو جو انہوں نے کیا. آپ دیکھیں نا کہ ایک جو جملہ کہا جاتا ہے اور بہت صحیح جملہ ہے وہ, کہ اگر انہوں نے کیا, کیونکہ ہم جواز کیا پیش کرتے ہیں کبھی بھی کسی سے بدلہ لینے کا, اور ہم اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں بعض اوقات, اور اس کے دلائل بھی دے رہے ہوتے ہیں, اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے. تو ارے بھائی انہوں نے کیا ہے تو ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے کہ آپ بتائیں, نہیں, پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا آپ بتائیں, کوئی فرق رہے گا؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے اور اس بنا پر ہم ان کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا, اب بدلے میں آپ بھی ان سے بدلہ لے رہے ہیں, تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہا بتائیں؟ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں حد اعتدال سے تجاوز کرنے نہ دے, تم اعتدال سے, تم عدل سے نہ ہٹ جاؤ, عدل کرو. اے دلو پہلے ہے کہ عدل سے نہ تم پھر جاؤ, اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے دلو, اور یہ حکمیہ جملہ ہے, امر کا صیغہ ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انصاف کرو. اب پیچھے بھی قسط کا لفظ آیا ہے, اس کے معنی بھی انصاف کے ہیں, اور یہاں پر جو بات لفظ آیا ہے اے دلو, یہ اس کے معنی بھی بعض اوقات ہم لوگ انصاف ہی کرتے ہیں, تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عدل انصاف سے اوپر کا درجہ ہے, یعنی عدل میں بہت ساری وسعت اس میں پوشیدہ ہے, اور عدل بھی جو ہے مانوی اور ظاہری دونوں معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اے دلو کہا جا رہا ہے کہ عدل کرو, یہاں ہم اس کو صرف انصاف نہیں کہیں گے, عدل اس سے اوپر کا درجہ ہے, انصاف سے اوپر کا درجہ ہے. اب یہاں پر رک کر ہم تھوڑا غور کریں کہ کہاں کہاں انسان سے نا انصافی ہو سکتی ہے. اولاد ہے, رشتہ دار ہے, دوست احباب ہیں جو ہمارے ملنے جلنے والے ہیں, ہمارے کلیگس ہیں جن سے ہم ملتے جلتے ہیں روزانہ, اور جن سے ہم کبھی کبھار ملتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن بھی اور احادیث بھی ہمیں ہر رشتے کی ہر حیثیت سے, چاہے وہ مسافر ہو, چاہے وہ ہمسایہ ہو ہمارا ہمیشہ کا پڑوسی ہو, یا وہ چاہے تو تھوڑی دیر ہمارا پڑوسی بننے والا ہو, یعنی مسافر, سب کے حقوق ہمیں ادا کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے. چاہے تھوڑی دیر ہی تمہارا کوئی ساتھ کسی کا ہو گیا ہو, تم اس وقت میں بھی تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اچھا سلوک کرو. تو ہم غور کریں کہ کہاں کہاں ہمارے سے نا انصافی ہو سکتی ہے, اور پھر غور کر کے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں کہ اچھا فلاں جگہ مجھ سے نا انصافی ہوئی تھی, وہاں پر میں نے یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھا فلاں کے تعلق سے. اور جب تک ہم غور نہیں کریں گے نا, آپ یقین جانے کہ ہم کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوگا. بعض اوقات ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں, دوسروں پر فتوے صادر کر دیتے ہیں کہ فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے, لیکن اپنے بارے میں سوچیں. جیسے وہ ظفر نے کہا تھا نا کہ نتی حال کی ہمیں جب اپنے خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر, تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو ہے تو ویسے غیبت کے تعلق سے, لیکن عدل بھی کیا ہے دراصل, عدل کرنا یہ بھی ایک طرف سے, کسی ایک طرف اگر آپ عدل نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا جھکاؤ کسی اور طرف سمجھے زیادہ ہو گیا ہے. تو اسی لیے جو ہے بیلنس آپ کو کرنا ہے, اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے. ٹھیک ہے, تو عدل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اے دلو, اور حکمیہ جملہ ہے, اور اس کی خاص صفت کیا بتائی گئی, ہوا اقرب للتقوی, یہ تقوی سے قریب تر ہے, یعنی اگر تم عدل کرتے ہو تو تمہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موقع ملے گا. تو تقرب الی اللہ کے جو بھی ذرائع ہیں اس میں ایک ذریعہ عدل بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ اچھا صرف عبادت کر لیں, عبادت سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ تنہا بیٹھ کر کمرے میں عبادت کر لینا بہت آسان کام ہے, لیکن چار لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے عدل سے کام لینا یہ سب سے مشکل جہاد ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عدل سے ریلیٹڈ تھی. آپ کو وہ صحابی کا واقعہ یاد ہوگا نا کہ نعمان بن بشیر جو تھے صحابی, ان کے والد نے ان کو ایک گھوڑا دیا. کہا جاتا ہے مختلف روایت میں کچھ ذکر ہمیں ملتا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ, کہ کسی میں ذکر ہے کہ کوئی لونڈی یا غلام ان کو تحفتاً دیا, اور کسی میں ذکر ملتا ہے کہ گھوڑا تحفتاً دیا. تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی اس بات پر جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر تصدیق نہ کر لیں. اب دیکھیں کہ وہ والدہ بھی کتنی ایمان والی ماشاءاللہ اور کتنی سمجھدار. ہم تو اگر کوئی ایک بیٹے کو دے دیے یا جو ہمارا چہیتا بچہ ہوگا اسی کو سب چیزیں دیتے رہتے ہیں, باقی دوسرے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو سب بچوں کے ساتھ انصاف کرنا ضروری ہے. تو بہرحال وہ صحابیہ نے کہا کہ جب تک آپ اللہ کے رسول کے پاس جا کر اس سے گواہی نہ لے لیں اس بات کی, تب تک میں راضی نہیں ہوں گی. اب وہ صحابی جاتے ہیں اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں, تب اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے ایسا تحفہ تمام بچوں کو دیا ہے, یعنی سارے ہی بچوں کو دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں. تو دو جواب ہمیں ملتے ہیں کہ یا تو پھر تم وہ تحفہ واپس لے لو یا پھر سب بچوں کو دو. اور جو دوسرا جواب جو زیادہ قرین قیاس ہے وہ جواب یہ ملتا ہے کہ میں ناانصافی پر گواہ نہیں بنتا, کہ یعنی یہ ناانصافی ہے اور اس وجہ سے میں اس پر گواہ نہیں بنتا, یعنی میں اس کے لیے ہاں نہیں کہوں گا کہ یہ جائز ہے. یعنی تمہیں اگر عدل کرنا ہے یعنی تمہیں سب کے ساتھ عدل کرنا ہوگا, تحفہ سب کو برابر دینا ہوگا, ادروائز تم کسی کو بھی نہ دو. اور اس پر اللہ کے رسول نے اپنی مہر ثبت کی کہ میں ایسی چیزوں پر گواہ نہیں بنتا. تو آپ دیکھیں کہ ہم سے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے, اگر ہمارے بچے ہیں, چار ہیں, پانچ ہیں, چھ ہے, سات ہے, جتنے بھی ہیں, دو ہیں, اب آج کل تو چار اور پانچ بولنا مشکل ہو گیا ہے نا, زیادہ تر لوگوں کو کتنے ہوتے ہیں, دو ہی ہوتے ہیں. تو بہرحال دو میں بہت کم گنجائش ہے ناانصافی ہونے کی, لیکن جو اگر زیادہ بچے ہوں تو تب ناانصافی بہت ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں سے کچھ وہ ہو جائے, یعنی چھوٹے بچوں کو بڑے بچوں سے کچھ نقصان پہنچے, تو ہم فوراً بڑے بچوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں. تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اس چھوٹے بچے کی وجہ سے آپ بڑے بچے کی آپ نے بے عزتی کر دی. پھر ہم ایک ہی بچے کو یا تو ایک ہی بچے کو چاہے جائیں گے, اسی کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے. اکثر جو بڑا بیٹا ہوتا ہے یا بڑے جو اولاد ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. گھر میں جو پکے گا اسی کی پسند کا پکے گا, جو چیز آئے گی اسی کی پسند کی آئے گی. دوسرے بچے سے جو ہے کہنا چاہیے نا کہ وہ ایک طرح سے نظر انداز کیے جاتے ہیں. تو یہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ. یہاں پر قسط کا بھی ذکر آیا ہے, عدل کا بھی ذکر آیا ہے. تو عدل تو بڑے پیمانے پر, بڑے لیول پر تو ہم بعد میں جائیں گے, کیونکہ ہم تو خواتین ہیں نا, ہم تو ابھی ملکی لیول پر, سیاسی لیول پر ہم نہیں جا سکتے, یہ تو مردوں کے کام ہیں, وہ لوگ اس کو دیکھیں. لیکن آپ اور میں گھریلو خواتین ہیں, ہم کو اپنے گھر میں ہم کہاں کہاں عدل کر سکتے ہیں اس پر ہمیں نظر رکھنی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اے دلو ہوا اقرب للتقوی. اور یہاں پر جو بات یعنی اس آیت کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے, خاص طور سے جو کفار مکہ کے بارے میں ہی تھا کہ انہوں نے جب عمرہ نہیں کرنے دیا تو ان کے تعلق سے صحابہ کرام میں پیدا ہوا خیال کہ ہم بھی ان سے بدلہ لیں, ہم بھی ان کے راستے روک دیں. تو آپ دیکھیں جب کافروں کے ساتھ عدل کی بات کی گئی ہے تو ایک مسلمان کے ساتھ عدل کا کیا حال ہونا چاہیے؟ لیکن کیا ہے آج ہمارے اندر عدل؟ ایک بچے کی طرف اتنا جھک جائیں گے کہ دوسرے کو چھوڑ دیں گے, ایک کسی کی دو بیویاں ہیں یا تین بیویاں ہیں تو ایک بیوی کی طرف اتنا جھک جائے گا وہ شخص کے دوسری بیوی کو چھوڑ دے گا. تو یہ مناسب نہیں ہے رشتہ داروں میں بھی. اور آپ دیکھیں کہ دل کا معاملہ مختلف ہوتا ہے, لیکن آپ کو عدل کس میں کرنا ہے؟ بظاہر چیزوں میں کرنا ہے عدل. تو کہا جا رہا ہے کہ اے دل ہوا اقرب للتقوی. اور یہ اقرب کا جو لفظ آیا ہے یہ بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ اقرب افعل کے وزن پر, افعل التفضیل کا صیغہ ہے, کہ تقوی سے بہت قریب ہے, بہت زیادہ. یعنی اور دوسری صورتیں بھی ہوں گی تقوی کی, لیکن یہ عدل کرنے سے انسان متقی ہو جاتا ہے, تقوی سے بہت قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات بتا دی گئی نا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب کی خبر رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو یا جو کچھ تم کرتے ہو. تم عدل کرتے ہو, تم انصاف کرتے ہو, تم ناانصافی کرتے ہو, جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. تو یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ عمل جو بھی انسان کرے گا وہ عمل اللہ سے چھپا نہیں رہ سکے گا. چاہے انسان کتنے بھی دعوے کر لے, کتنے بھی اس بات کی قسمیں کھا لے کہ میں بہت عدل کرنے والا ہوں, لیکن پریکٹیکلی وہ کیا کر رہا ہے اللہ کو اس کی خبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں. پہلے پہلی والی آیت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں, آیت نمبر 9, کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یہاں اس آیت میں خاص طور سے غور کرنے کی بات ہے کہ وعدہ جو کیا گیا ہے ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا گیا, اور جو بدلے کی بات کی گئی ہے مغفرت اور اجر عظیم کی بات کی گئی. تو ایمان کو مشروط کیا گیا ہے مغفرت سے, یعنی جو بھی ایمان لائے گا تو بہرحال اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور عمل صالح کو مشروط کیا گیا ہے یا اسے جوڑا گیا ہے اجر عظیم سے. جو ایمان لا کر عمل صالح کرے گا تو اس کے لیے مزید ایک اور آگے بڑھ کر وعدہ ہے کہ مغفرت تو ہوگی ہی اس کی, لیکن اس کو مزید درجات سے نوازا جائے گا. اور یہ بہت بڑی بات ہے, بہت مشکل بھی کام ہے یہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کی مغفرت کے ساتھ جن کو اجر عظیم سے بھی نوازا جائے. آپ دیکھیں کہ پاس ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں, لیکن آنر لینا, ایک آنر رول جس کو ہم کہتے ہیں, وہ لینا ایک وہ زیادہ فائدے کی بات ہے, زیادہ خوشی کی بات ہے کہ کچھ گریڈ آنا, ممتاز جس کو ہم کہتے ہیں, اول نمبر. تو اجر عظیم کا وعدہ عمل صالح والوں کے ساتھ ہے جو عمل صالح کریں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو تو بے شک وہ اصحاب الجحیم ہیں, دوزخ والے ہیں. اور آپ ہمیشہ پڑھیں گے کہ نہیں, جو جہنم ہے وہ ہمیشہ کے لیے کس کے لیے بنائی گئی؟ کافروں کے لیے. اور یہاں جو بات ہم دیکھتے ہیں یا ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے قرآن میں اور احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو تو نکال لیا جائے گا, ان کے گناہ کی پاداش میں جو سزا ان کو ملے گی وہ ملنے کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. لیکن جو کافر ہوں گے ان کے لیے کوئی ذرا سی ہمیں ایک رمق بھی نہیں ملتی ہے کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں غیر مسلموں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق دے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے ایمان والو, اللہ کا وہ احسان بھی یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا. اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس آیت کا پس منظر بھی وہی بتایا جاتا ہے کہ پہلے تو یہاں پر احسان جو ہے کہا گیا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے. اور وہ نعمت کیا تھی؟ اسلام کی نعمت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے تمہیں جو جاہلی تمہاری جو قبیلہ پرستی تھی, جو عصبیتیں تھیں, اس کو ختم کر دیا, اور اس کی وجہ سے تم ایک آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو. ورنہ تم اس سے پہلے آپس ہی کی دشمنیوں میں, آپس ہی میں اپنے بہن بھائیوں کو تم دشمنیوں سے کیا کرتے تھے اور جنگیں ہوتی تھیں. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس کی وجہ سے لڑائیاں ختم ہوئیں اور تم آپس میں ایک ساتھ مل جل کر رہنے لگے. دوسرا بڑا احسان یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر کافر یہ چاہتے تھے کہ تم پر حملہ آور ہوں اور تمہیں بالکل ختم کر کے رکھ دیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حالات پیدا کر دیے کہ وہ اپنا ارادہ پورا نہ کر سکے. جیسے کہ اگر صلح حدیبیہ کے واقعات ہم پڑھیں تو ان واقعے سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنعیم پہاڑی کی جانب سے اللہ کے رسول پر حملہ آور ہوئے. وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب غافل ہوں تو حملہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا, پھر انہیں چھوڑ دیا. تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے چچا عامر نے قبیلہ ابلاد کے ایک مکرز نامی شخص کو, جو ایک جھول پڑے ہوئے گھوڑے پر سوار اور 70 مشرکوں کا ساتھی تھا, گھیر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکوں کی طرف دیکھا, پھر فرمایا انہیں چھوڑ دو. گناہ کی ابتدا بھی انہوں نے کی اور تکرار بھی انہیں سے ہوئی. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے اور مکہ والوں نے پوری تیاری کر لی تھی کہ آپ کو آپس میں گھیر کر کچھ معاملہ وہیں ختم کر دیں, تو یہ سارے حالات کس نے پیدا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ جو وہ حملہ کرنے والے تھے ان کے حملے کو روک دیا. اور اس آیت کے سلسلے میں اور بھی کئی روایت بتائی جاتی ہیں, یعنی ایک ہی آیت کا پس منظر 2-3 بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دیت کے لیے یہودیوں کے قبیلے کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیت کے لیے تم بھی مدد کرو, کیونکہ معاہدہ ہوا تھا نا کہ جو بھی کام ہوگا سب مل کر اس کو, یعنی اگر اس کا ہمیں وہ کچھ وہ کرنا بھی ہے, پے بھی کرنا ہے اگر کچھ معاوضہ, تو سب مل کر پے کریں گے. جب اللہ کے رسول کے لیے گئے تو یہودیوں نے کہا کہ آپ بیٹھیے اور انتظار کریے, ہم ابھی آتے ہیں. اندر جا کر انہوں نے پلاننگ کر لی کہ جہاں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں وہاں پر چکی کا پاٹ گرا دیں یا کچھ پتھر لڑکا دیں, جس کی وجہ سے نعوذ باللہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے, یعنی آپ کے قتل کی سازش ان لوگوں نے کی. تو جبریل امین نے فوراً وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کر دیا کہ وہ لوگ یہ سازش کر رہے ہیں. آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور نکل گئے. تو وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دشمن نے تمہیں ہر طرح سے ختم کرنے کی کوششیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا. اور یہ واقعات بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تم مدینہ آئے تو آس پاس کے قبیلوں نے, یہودیوں نے یا منافقین نے کئی دفعہ سازشیں کی, اور ایسی ایسی سازشیں کی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. تو وہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, اور یہ تمام باتیں اس کا پس منظر ہو سکتی ہیں کہ کفار مکہ نے کبھی جنگ کے ذریعے کوشش کی, کبھی مدینہ کے آس پاس کے لوگوں نے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا, لیکن ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے, کافروں کے ہاتھ روکے. تو لہٰذا تم اللہ ہی سے ڈرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنین کو. تو آپ دیکھیں, آپ جب اللہ کی راہ میں قدم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود دشمنوں کی چالیں انہیں پر الٹ دیتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ ثابت قدمی, صبر سے بڑھتے رہنا, آگے بڑھتے چلے جانا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. اب یہاں پر بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے, اور روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے پانی کا تقاضا کیا کہ ہمارے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگیے یا پانی کا انتظام کریے, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا عصا مارے پتھر پر تو 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے, اور ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی, تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب بھی مقرر کر دیے تھے, جس میں سے ہر نقیب, اور نقیب کا معنی ہوتا ہے نگرانی اور تفتیش کرنے والا. تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے, اور ان کو یہ پانی کا الگ الگ قبیلہ الگ الگ جگہ پانی کی بتائی گئی تھی کہ 12 قبیلے وہاں سے پانی پئیں گے. ساتھ میں ان کو یہ بھی کیا تھا کہ جو نقیب مقرر کیا تھا, جس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کے اخلاق اور کردار کی نگرانی کرے اور انہیں بے دینی اور بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اسلامی نظام جو قائم ہوگا, یعنی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ان کے سیرت اور کردار کو, ان کے اخلاق کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کسی نہ کسی کو مخصوص کرنا پڑے گا. ایک اکیلا شخص نہیں کر سکتا یہ, خود موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں کر سکتے تھے, اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے تنہا نہیں کر سکتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ 12 نقیب مقرر کیے تھے جو اپنے لوگوں کو ان کے کردار اور اخلاق کی نگرانی کرتے, ان کی سیرت کے لیے کام کرتے کہ ان کی سیرت کو بہتر سے بہتر بنائے اور ان کو بے دینی سے بچائیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ تھا جو آگے بتا رہی ہے کہ وعدہ مشروط تھا, یعنی ایسے نہیں کہ وعدہ جو تھا کہ بس تم کچھ بھی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر دے گا, نہیں. نماز کا, اقامت صلاۃ کا, زکاۃ کا جو ہے عہد لیا گیا تھا کہ تم یہ کرو گے ادا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ کیا گیا عہد پورا کرے گا. اب یہ جو 12 نقیب کی بات آتی ہے, کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں 12 نقیب مقرر کیے تھے, اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو بہتر سیرت اور کردار کے مالک تھے, تو ان کو نقیب مقرر کیا گیا, نگران مقرر کیا گیا, اور وہ اپنے لوگوں کی پھر تربیت کرتے تھے. تو یہ انتظام ایک بہترین انتظام ہے, کیونکہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک اکیلا شخص اتنے بڑے لیول پر کوئی کام کرے. آپ کو اس طرح سے کرنا ہوگا کہ کوئی ایک پہلے ذمہ دار ہو, پھر وہ ایسے لوگوں کو چنے یا پہلے ایسے لوگوں کی تربیت کرے کہ وہ بہترین سیرت اور کردار کے مالک ہوں, پھر آگے جا کر وہ دوسرے لوگوں کی تربیت کرتے رہیں, اور اسی بنا پر یہ اصلاح کا کام اور تربیت کا کام ہوتا رہے گا. پھر کہا گیا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا اور میں 12 سردار مقرر کیے, اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا, زکات ادا کرتے رہے, اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہے, اور اللہ کے بندوں کو قرض حسنا دیتے رہے, تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اگر تم اللہ کے بندوں کو قرض حسنا دیتے رہے تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا, اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. پھر اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا, وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. اب یہ جو ان سے وعدہ تھا جنت کا, تو جنت کا وعدہ کس بنا پر تھا؟ چار باتیں بتائی گئی ہیں کہ نماز قائم کرتے رہیں, زکوٰۃ ادا کرتے رہیں, اور جو بھی بعد میں رسول آئیں ان رسولوں پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں جان اور مال سے, لوگوں کو قرض حسنہ دیتے رہیں, یعنی ان نقیبوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی, اور یہ چار اہم کام تھے. اور ان سے یہ عہد تھا کہ اگر وہ ذمہ داری پوری کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرمائے گا. یہ جو آتا ہے نا کہ وہ آمن تم بے رسولی و عزر تمہم, کہ رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے, انہیں سپورٹ کرو گے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کرنے کے بجائے الٹا کام کیا. اور یہاں پر جو بات آ رہی کہ برائیاں دور کرنے کے, برائیاں دور کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ جو بھی شخص نیکی کے بڑے بڑے کاموں میں لگا رہے گا تو اس کا ذہن برائیوں کی طرف مائل ہی نہ ہوگا, اور وہ برائیوں سے بچتا رہے گا اور برائیاں اس سے دور رہیں گی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان نیکی کے کاموں میں لگا رہے اور بڑے بڑے نیک کام رہے تو خود بخود ایسی چھوٹی موٹی چیزوں سے اس کا دل اوب جاتا ہے, یا اس کے پاس وقت ہی نہیں رہتا کہ کوئی ایسے برے کام وہ کرتے رہے, کیونکہ وہ نیک کام میں لگا رہتا ہے. تو ایک تو یہ مطلب ہوا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان سے کچھ برائیاں سرزد بھی ہو جائیں گی تو ایسی بڑی نیکیوں کے نیچے وہ دب جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان پر گرفت نہیں فرمائے گا. تو آپ دیکھیں, ہم تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اکتفا کر لیتے نا کہ اچھا بس یہ چھوٹی نیکی یہی کر لو, اور بعض اوقات شیطان ہمیں اسی طرح بہکاتا رہتا ہے کہ وہ ہمیں بڑے سے بڑے نیک کام نہیں کرنے دیتا, بلکہ وہ چھوٹی موٹی چیزوں میں ہم کو الجھا دیتا ہے کہ بس یہ کر لو, اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے, بس اپنی پرسنل عبادت کر لو اور بس کچھ نہ کرو. تو نہیں, آپ دیکھیں بڑی بڑی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, فائدہ کیا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں اللہ تعالیٰ زائل کر دے گا, ختم کر دے گا, ان بڑی بڑی نیکیوں کے نیچے وہ برائیاں دب کر رہ جائے گی. لیکن کس صورت میں؟ جب ہم بڑی بڑی نیکیاں کرتے رہیں. تو یہ ان سے وعدہ تھا, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کا پاس لحاظ نہ کیا اور اس عہد کی خلاف ورزی کی. اب یہاں پر سواد سبیل کی بات آئی ہے. سواد سبیل کیا ہے, یا اس سے مراد کون سا راستہ ہے؟ تو سواد سبیل یہ وہ راستہ ہے جو کہ بالکل متوازن, معتدل اور تمام افراد اور تفرید سے پاک راستہ, کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو کہ ہمارا رب ہے، اور رب کو کسی سے کوئی ذاتی طور پر کچھ ہو نہیں ہو سکتی، اس کے لیے سب بندے برابر ہیں۔ اگر کوئی انسان کے اختیار میں دے دیا جاتا، جیسے اگر کوئی مرد بناتا یہ راستہ، تو وہ اپنے حقوق یا اپنے فائدے کی بات اس میں مد نظر رکھتا۔ کوئی عورت کو دے دیا جاتا تو عورت اپنے فائدے کی بات اس میں سامنے رکھتی۔ کوئی بادشاہ کو دے دیا جاتا تو وہ حکمراں طبقے سے جو فائدہ ہوگا، حکمراں طبقے کو، اس کا فائدہ وہ مد نظر رکھتا۔ تو یہاں پر کوئی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ خود بنایا۔ لہٰذا اس راستے میں کوئی بھی ناانصافی کا، کسی چیز کا شائبہ نہیں ہے۔ تو یہ سواد سبیل، وہ سیدھا راستہ جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو ہر طرح سے پوری طرح واضح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ کیونکہ انسان جب کوئی رولز بناتے ہیں تو اس پر ان کے جذبات غالب آ جاتے ہیں، یا وطن کی محبت، یا قوم کی محبت، یا کچھ اور چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، اور لہٰذا اس وجہ سے وہ صحیح قانون نہیں بن پاتے، اور یا تو انسان افراد کا شکار ہو جاتا ہے یا تفرید کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو یہ راہ بتا دی، اور جو کوئی اس راستے پر چلے گا وہی کامیاب اور بامراد ہوگا۔ یہاں پر ہم دیکھنے کے بنی اسرائیل نے جو خلاف ورزی کی تھی، آگے جو بات آ رہی ہے، فبما نقضهم ميثاقهم لأنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا۔ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا، لہذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے کلمات کو ان کے موقع اور محل سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو ہدایات انہیں دی گئی تھیں ان کا اکثر حصہ بھول چکے ہیں، ماں سوائے چند لوگوں کے، الا قلیلا منہم فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ اور چند لوگوں کے سوا آئے دن آپ کو ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا انہیں معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو اللہ کا عہد تھا اس کو توڑ دیا، اللہ کے عہد کی پرواہ نہیں کی، اور نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے میں غفلت برتی، زکوٰۃ کے بجائے بخل کی راہ اختیار کی، اور لوگوں کو قرض حسنا دینے کے بجائے سود خوری کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو دور کی بات، ان لوگوں نے دل بھر کر اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی، بلکہ یہاں تک کہ وہ رسولوں کو قتل بھی کرتے رہے۔ یعنی کوئی عہد، کوئی وعدہ ایسا نہیں تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی نہ کی ہو، اسی بنا پر ان کے اوپر لعنت کی گئی، رحمت سے ان کو دور کر دیا گیا، اور ان کے دل اتنے سخت کر دیے گئے جس کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے سے پیچھے رہ گئے، کیونکہ ان کے دل ہی سخت تھے، اور آپس میں خود ان کے اندر ایسے جذبات پیدا کر دیے گئے، یا ان کے دل ایسے سخت ہو گئے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی وہ ہمدردی اور محبت سے نہ پیش آتے تھے، بلکہ سنگ دلی اور خود غرضی اور باہمی دشمنی ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے۔ تو ایک طرح سے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیے ہیں، جو پیچھے آئی بات تھی کہ اللہ کے لیے راستی کے گواہ دینے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو اللہ کی خاطر، تو ہمیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جو حقوق، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، ہمیں اسے احسن طریقے سے ادا کرنا ہے، تاکہ ان یہودیوں کا جو انجام ہوا ہم اس انجام سے بچ سکیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بار بار اللہ کے عہد کو توڑا، اسی لیے ان کے اوپر لعنت کی گئی، ان کے دل سخت کر دیے گئے۔ اور کس وجہ سے کیے گئے؟ کیونکہ یہ کلام کو بدل دیتے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعه۔ تو یہ دو طرح کی تحریف انہوں نے کی تھی، اللہ کی آیات کو بھی بدل دیا، یعنی جو ریٹن ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو بھی بدل دیا، اور اس کے معنی کو بھی بدل دیا، اس کے معنی میں بھی تعویل کر دی۔ اور اللہ کی کتاب کی ایسی تعویلات انہوں نے کی کہ اپنا سارا زور بس صرف الفاظ کی گتھیوں کو سلجھانے میں صرف کرنے لگے، اور اپنی من مانی تعویل کرنے لگے، اور جو ان کے خواہش کے مطابق مطلب نکلتا تھا اس کو لے لیا، اور جو خواہش کے مطابق نہیں نکلتا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق۔ تو اللہ نہ کرے کہ کلام میں تحریف کی جائے یا کوئی کرے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے ذہن کو بالکل کلیئر کر کے آنا ہوتا ہے، صاف کر کے۔ پہلے سے اگر آپ ایک ذہن لے کر آئیں گے، پہلے سے اگر آپ ایک سوچ لے کر آئیں گے، تو کبھی بھی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ سواد سبیل نے سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اور جو اس کو اپنا سب کچھ بنائے گا، ہادی رہنما، تو وہی کامیاب ہوگا، اور جو قرآن سے روگردانی کرے گا، قرآن سے منہ موڑے گا، وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، کتاب میں تحریفات کرنی شروع کر دیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ کم از کم جو بائبل اور انجیل جو آج دونوں کا مجموعہ ہے، اس میں کم سے کم 225,000 اختلافی روایت پائی جاتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، وہ تو لکھا 300 سال کے بعد لکھی گئی انجیل، تو ریٹن لکھی ہوئی انجیل تو ملی ہی نہیں، اور جبکہ وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، جس کو سریانی بھی کہتے ہیں۔ تو انجیل جب لکھی گئی تو وہ کچھ اور زبان میں لکھی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کا کلام تھا، وہ تو انہوں نے خود بخود ہی اس کو ختم کر دیا، اپنی مرضی سے جو چاہتے رکھتے، اپنی مرضی سے اس کو چینج کرتے رہتے تھے۔ اور ابھی بھی ویٹیکن سٹی میں ہر سال یہ کام ہوتا ہے کہ ان کے سب علماء مل کر بیٹھتے ہیں، اور پھر غور و خوض کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی آیت کو نکالا جائے اور کون سی آیت کو رہنے دیا جائے، یا اس آیت کی جگہ کیا چیز بدل دی جائے۔ اور ابھی بھی بدلتے ہیں وہ لوگ، تو کھلم کھلا اللہ کی کتاب میں تحریفات کرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، انہیں بھی جو ہدایت دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جس کے نتیجے میں ہم نے تا قیامت ان کے درمیان دشمنی اور کینے کا بیج بو دیا، اور ان قریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے۔ یعنی جو کام یہود نے کیا تھا، وہی کام نصارہ نے کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ نصارہ خود مسلمان تھے، ان کا یہ نام بعد میں رکھا گیا۔ ناصریہ ایک بستی ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پناہ لینے کے لیے گئے تھے، یا کچھ دن اپنے حواریوں کے ساتھ وہ وہاں رہے تھے۔ تو اس ناصریہ بستی کی وجہ سے نصارہ نے اپنا نام نصارہ رکھ لیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نصارہ کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، لیکن انہوں نے بھی کیا کیا، اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جو کچھ انہیں یاد دلایا گیا تھا اس کو بھول گئے، اور ان کی اسی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، قیامت کے دن تک ان کے اندر دشمنی اور عداوت پیدا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا ان کو قیامت کے دن کے کیا کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ بظاہر ہمیں کتنے بھی دوست نظر آئیں، لیکن اصل میں آپس میں وہ دشمن ہی ہیں، اور ہمیشہ ان کی عداوت چلتی رہے گی قیامت تک کے لیے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کیا تھا وہ کیا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ بھی انہوں نے بہت برا سلوک کیا، لیکن دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایک طرح سے سپورٹ کیا نصارہ کو، کہ کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ یا پوری کی پوری سلطنت مسلمان ہو گئی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے ایسا انتقام لیا کہ کچھ قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور پھر بعد میں یہود اور نصارہ کی آپس کی دشمنیاں چلتی رہیں، وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے، یہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے، تو یہ دشمنی اور عداوت ان کے اندر ڈال دی گئی۔ اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کر دے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ اس کی ایک اور جو بات بتائی گئی ہے، اہم بات، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نصارہ نہیں رکھا، اسی لیے کہا گیا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا، تو اس کا مطلب یہ ٹائٹل ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو دیا، اللہ کی طرف سے یہ نام نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ بھی کون تھے، مسلمان ہی تھے۔ تو انہیں جو ہدایت دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ وہ بھول گئے۔ تو کس چیز کا حصہ بھول گئے؟ انجیل ان کے اوپر نازل کی گئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جو شریعت لے کر آئے تھے وہ تورات ہی کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کے جملے ہمیں ملتے ہیں کہ میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا، بلکہ اسی قانون کو دوبارہ نافذ کرنے آیا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسی قانون کو نافذ کرنے آئے تھے، لیکن انجیل میں مزید اور احکامات تھے، اور احکامات سے مراد ان کو تاکید کی گئی تھی کہ جو پرانی باتیں ہیں اس کو تم یاد رکھو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو وہ بھول گئے۔ تو اللہ کی کتابیں جو آتی ہیں وہ بھولنے کے لیے نہیں آتی، وہ ایک طرف اٹھا کر رکھنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ اللہ کی کتاب امپلیمنٹ ہونے کے لیے اور قانون نافذ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ قرآن جو ہے جزدانوں میں لپیٹ کر رکھنے والی کتاب نہیں ہے، صرف بک شیلف میں خوبصورت سجانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی کتاب ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے، ہمیں گھر میں کیسے رہنا ہے، ہمیں باہر کیسے رہنا ہے، ہمارے بازار کے معاملات کیا ہوں، ہمارے شادی بیاہ کے معاملات کیا ہوں، تمام احکامات ہمیں اس کتاب سے ملیں گے۔ تو اس کتاب کو بھلا دینا، اس کتاب کو چھوڑ دینا، اس کتاب کے احکامات کو بدل دینا یا اپنی منمانی تاویلات کرنا، یہ دراصل اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے لعنت ان کے اوپر کی گئی ہے، یا وہ غصے کے مستحق بنے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو لہٰذا ہم مسلمان، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کتاب کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں، کیونکہ ہم ہی اس کے پیروکار ہیں، اور یہ کتاب خاص طور سے ہمیں بھی مخاطب کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا بار بار ہمیں اسی بات کی ترغیب دلا رہا ہے کہ ہم اس کتاب کو نہ چھوڑیں، ہم اس کتاب کو نہ بھولیں، اللہ کے احکامات کو یاد رکھیں، اور جو پابندیاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہیں اس کی پابندی کریں، جو احکامات دیے ہیں اس کی پابندی کریں، سود سے بچیں، بے حیائی اور بے پردگی سے بچیں، گھروں میں اسلامی نظام قائم کریں۔ ایک اچھا ماحول ہوگا تو ایک اچھا معاشرہ بنے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا مطلوب اور مقصود تھا کہ ایک مسلمان اچھی سوسائٹی قائم ہو، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون